أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگار ہمیں حق کی سمجھ آ جائے اور اس کی پیروی کرنے والا بنا دے, اور اے اللہ ہمیں باطل کی بھی سمجھ آ جائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم اللہ کی رحمت سے, اس کی مدد اور اس کی توفیق سے 13ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں, اور پارے کے آغاز سے پہلے آپ کو حدیث سناتی ہوں. حضرت عبیدہ جو ایک صحابی ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اہل قرآن, مراد ہے قرآن پڑھنے والوں, قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیاں پڑھو, خوش آوازی کے ساتھ پڑھو, اور جو کچھ مضامین اس میں ہیں ان پر غور کرو, امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب لازماً ہے. یہ بیہقی کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے مجھے اور آپ کو بتایا ہے قرآن کو تکیہ مت بنا لو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو تکیے کی جگہ پر رکھ کے نہ سو, بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح تکیے پہ انسان سر رکھ کے غفلت کی نیند سو جاتا ہے, قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو, قرآن سے غافل نہ ہو. اس کی تلاوت کرو, پڑھیں پڑھائیں, اس کے مضامین پر غور و فکر کریں, اس سے رہنمائی لیں. دنیا میں اس کا صلہ یا کوئی دنیا کا مفاد اس کو پڑھنے میں پیش نظر نہ ہو, بلکہ اللہ کی رضا, دنیا کی زندگی کو رب کی رضا کے مطابق گزارنے کا سلیقہ جاننے کے لیے پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس کا ثواب لازم ہے. آخرت میں تو اس کا ثواب انشاء اللہ تعالی اللہ ضرور دیں گے. اب ہم اپنے پارے پہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے, اور سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہر شر سے خیر نکالنے پر قدرت رکھتا ہے, اور اس کا اپنے بندے کے حق میں ہر فیصلہ خیر و بھلائی کا ہوتا ہے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے. بس صبر کے ساتھ نیکی کے رستے پہ ڈٹے رہیں, آگے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی منزلیں پھولوں کی سیج کی آگے آئیں گی. تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ جس کو اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی. اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا حسن ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن یہ چیزیں آزمائش بن جاتی ہیں, ہر نعمت آزمائش بن جاتی ہے. حضرت یوسف حسن کی وجہ سے جیل میں گئے, لیکن علم کی وجہ سے جیل سے نکالے گئے. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کا اگر یہ حال ہے کہ دنیا کی یہ نعمتیں آزمائش کا ذریعہ بنتی ہیں, اور علم جو ہے وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس علم کی بدولت ہی دنیا کی ہر آزمائش سے بھی اور آخرت کی بھی آزمائشوں سے سرخرو ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دے. پھر ہم یہ بھی سوچیں, ہم حضرت یوسف کے رویے سے اور ان کی سیرت سے, زندگی سے کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نیکی کی تو ہمیں کیا ملا. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کون سی برائی کی تھی, یا عزیز مصر کے گھر انہوں نے کون سی خدمت کرنے میں کوتاہی کی تھی یا فرما برداری کرنے میں کوتاہی کی تھی. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ہی ملنا چاہیے, تو یہ غلط سوچ ہے. نیکی کر کے اللہ کے حوالے کر دیجئے, اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں بڑھا چڑھا کے صلہ عطا فرمائیں گے. حضرت یوسف سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر دیا تھا, کہ وہ خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے. انہوں نے اس ہنر کو دین کے ابلاغ کا ذریعہ بنا دیا. تو میں اور آپ, ہمیں کوئی ہنر ہے ہمارے پاس, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی بزنس مین ہے, جو کوئی بھی کسی کے پاس جو ہنر بھی ہے, اس ہنر کو لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ بنا دیں. آپ کے پاس مریض آتے ہیں, علاج کیجئے لیکن انہیں اللہ سے جوڑیے. آپ کے پاس گاہک آتے ہیں, اسٹوڈینٹس آتے ہیں, انہیں دیجئے علم بھی دیجئے, ان کی ضروریات کو پورا کیجئے, لیکن اس ہنر کے ذریعے سے ان کو اللہ کا پیغام بھی ضرور پہنچائیں. اور پھر یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا اس صورت کے اندر کہ خیانت اور برائی کبھی پنپ نہیں سکتی, جلد یا بدیر وہ معاشرہ اسے اگل دیتا ہے. اور یہ بھی کہ ایک مرد مومن اگر حقیقی اسلامی اسپرٹ رکھتا ہو تو وہ سیرت اور اخلاق کے بل پر کتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے. اور حضرت یوسف جس طرح برائی سے بھاگتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی اسی طرح برائیوں سے بھاگنے والا بنا دے. اب یہ جو آیت ہے 13ویں پارے کی جو شروع کی کہ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں, نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے, الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو, بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھری محفل میں مجرموں کا اعتراف جرم اور حضرت یوسف کی برات نفس میں غرور پیدا کر سکتی تھی, تو فوراً ہی کہا کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. نفس ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ ہر دن وہ انسان کو برے کاموں پر مجبور کرتا ہے, اکساتا ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا, اے ثاقب فرشتہ بھی یہ بن جائے تو اس سے بدگمان رہنا. ایک دشمن اگر باہر ہے شیطان, تو ایک دشمن میرا اور آپ کا ہمارے اندر ہے, یہ نفس میرا اور آپ کا دشمن ہے. اس نفس پر قابو پانے کی ضرورت ہے, اس پر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا, فلاں داتو اتر بنا, اتر داتو کٹ دریا, دریا وچ پھر غوطے لا, مچھلیاں ونگو تاریاں لا, پھر بھی تیری بونی مکنی, پہلے اپنی میں مکا. یہ اپنی یہ جو میں ہے اور میرا یہ نفس ہے, اس کو دبانے کی ضرورت ہے. اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا تو جتنے مرضی پرفیوم لگا لیں, جتنی مرضی خوشبوؤں میں بس جائیں, ہمارے سے خوشبو نہیں پھیلے گی. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اسی حالت میں, یعنی اس الزام کے ہوتے ہوئے جیل سے باہر آتے اور ان کو شاہی اعزاز بھی مل جاتا, تو دیکھنے والے یہ خیال کر سکتے تھے کہ خیانت کرنے والوں کو بھی بڑے بڑے عہدے مل سکتے ہیں. انہوں نے پہلے اس خیانت کے دھبے کو اپنے سے صاف کرایا, یہ بھی کہ چونکہ آگے دین کا کام کرنا تھا تو دائی دین اپنے دامن پر دھبے لے کر کام کرے گا تو کون اس کی بات کو سنے گا. بادشاہ نے کہا, انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں, اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کریں. لوگ بھی اور حکومتیں خود بلاتی ہیں. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ امتحانات میں کامیابیاں اچھے عہدوں پر فائز کراتی ہیں. اور بالکل اس اچھے سے اسٹوڈینٹ کی طرح جس کو پڑھتے ہی, یعنی جب وہ یونیورسٹی سے جیسے ہی پڑھائی سے فارغ ہوتا ہے تو اسے اچھی جاب مل جاتی ہے, بالکل اسی طرح حضرت یوسف گویا اس قید خانے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عہدہ اور مقام عطا کیا. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا, اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف نے کہا, ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ اس نے وزیر تو بنا دیا تھا, اب یہ ہے کہ شعبہ حضرت یوسف نے سلیکٹ کیا. اور دوسرا یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے عہدہ دے دو, اپنی کوالٹیز کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں جانتا بھی ہوں. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا عہدے طلب کرنا جائز ہے؟ کیا اقتدار کو طلب کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہم عہدوں کے طلب کرنے کے حوالے سے ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو ہرگز عہدہ نہیں دیں گے جو اس کا ارادہ رکھے. تو یہ تو اسلام کا مزاج ہے، چاہنے والوں کو عہدے نہیں دیے جاتے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ عہدہ طلب کرنا یا اقتدار طلب کرنا اس وقت قابل مذمت ہے جبکہ مقصود کیا ہو کہ عہدہ مل جائے یا ہمارا مال جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے، لیکن جہاں ملک کا نظام درہم برہم ہو اور کرپٹ ٹولوں کی باریاں لگی ہوں اور عوام غربت میں، ظلم میں، مہنگائی میں پس رہے ہوں، اور جب دین صرف مسجدوں تک محدود ہو کر رہ جائے، تو ایسے میں صالح افراد کو آگے بڑھ کر اقتدار کے لیے خود کو پیش نہ کرنا قابل مذمت ہے۔ ایک مفسر ہیں علامہ زمخشری، وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے جو اجعلنی علی خزائن الارض جو فرمایا، تو اس سے ان کی غرض صرف یہ تھی کہ انہیں اللہ کے احکام جاری کرنے اور حق قائم کرنے اور عدل پھیلانے کا موقع مل جائے، اور وہ اس کام کو انجام دینے کی طاقت حاصل کر لے جس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں۔ انہوں نے بادشاہی کی محبت اور دنیا کے لالچ میں یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ جانتے ہوئے کیا تھا کہ کوئی دوسرا شخص ان کے سوا ایسا نہیں ہے جو اس کام کو انجام دے سکے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے میرے اور آپ کے سمجھنے کی۔ ہم بعض اوقات الزام لگاتے ہیں دینی جماعتوں پر اور ایسے افراد پر کہ یہ لوگ اقتدار چاہتے ہیں، تو یہ اقتدار وہ محض اقتدار کے لیے نہیں چاہتے، دین غلبے کے لیے آیا ہے، دین کے غالب ہونے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اور کسی بھی قوم کو ظلم سے اور کرپشن سے نجات دلانے کے لیے صالح افراد کو آگے آنا ہوگا، اور ہمیں صالح افراد کو منتخب کرنا ہوگا۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سٹیپ بائی سٹیپ ان مرحلوں سے گزارا۔ یہ سارے سٹیپس اوپر چڑھنے کے لیے تھے، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ یہ تبوؤ منہا حیث یشاء، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ اس سے پہلے تو وہ جہاں جہاں بھی رکے، جہاں جہاں بھی رہے، اپنی مرضی سے نہیں رہے، نہ کنویں میں اپنی مرضی سے رہے، نہ قافلے میں، نہ وزیر کے گھر میں اور نہ جیل میں، لیکن اتنے تکلیف کے اور دکھ کا دور گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انعام رکھا کہ اب وہ جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے تھے، جہاں چاہیں جا سکتے تھے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔ ولا نضيع اجر المحسنين، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو برا کرے وہ اس کے ساتھ اچھا کرے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی، جب آپ کی سواری نکلی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اللہ کی شان جس نے اپنی فرما برداری سے غلاموں کو بادشاہی تک پہنچایا اور اپنی نافرمانی سے بادشاہوں کو غلامی پر لا اتارا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسی طرح سے نیک لوگوں کو اجر دیا کرتے ہیں، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درجے دنیا کے ہوں یا آخرت کے، یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے دعوت ہے۔ للذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لے آئے اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں درجوں سے نوازتے ہیں۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ ان دو آیتوں کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 8 برس کے واقعات کو اگر آپ ان کا خلاصہ کریں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ خواب کے مطابق حضرت یوسف کی حکومت کے پہلے 7 سال مصر میں انتہائی خوشحالی کے گزرے، اور ان دنوں میں انہوں نے آنے والے قحط کے لیے وہ ساری تیاریاں کر لیں جس کا مشورہ انہوں نے خود بادشاہ کو تعبیر بتاتے وقت دیا تھا۔ اس کے بعد قحط کا دور شروع ہوا، اور یہ قحط صرف مصر ہی میں نہیں تھا بلکہ ارد گرد کے ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ مصر کے اندر حضرت یوسف کے بہترین انتظام کی وجہ سے یہی وہ ملک تھا جہاں قحط کے باوجود غلے کی فراوانی تھی، اس لیے ارد گرد کے ممالک کے لوگ بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئیں، اور یہی وہ موقع تھا جب فلسطین سے حضرت یوسف کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر آئے۔ اور دوسرا، آپ یہاں یہ بھی دیکھیں، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ ابھی پیچھے تک آپ نے جتنا پڑھا سورہ یوسف میں، مشکلات کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، نعمتیں چھیننے کا دور تھا، آزادی چھینی، ان کے والدین چھینے، ان کا وطن چھینا. یہ اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں. تو ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات ہم نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے لے کر حضرت یوسف کو آزمایا، اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دے کر آزمایا، اللہ نے اقتدار دیا، عہدہ دیا، اختیار دیا. اب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف کو اس میں آزما رہے ہیں کہ میرا بندہ اس اختیار کو پا کر پھر کیا رویہ اختیار کرتا ہے. اس نے انہیں پہچان لیا، یعنی حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر وہ اس سے ناآشنا تھے، انہیں خبر بھی نہیں تھی. وہ بچہ جو 12-13 سال کا تھا، جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اب مصر کا بادشاہ بن چکا ہے. اور ہر ظلم کرنے والا یہی سمجھتا ہے کہ وہ تو مر کھپ گئے ہوں گے، بڑی قسم پرسی کی حالت میں کہیں پڑے ہوں گے، اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نوازتا ہے. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا، دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تھے، اور حضرت یوسف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کتنا اچھا پیمانہ بھر کر دیتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ ہم لوگوں کو ان کی جو انہوں نے پے کیا ہے اس سے زیادہ دینے والے ہوں، ان کے حق سے تھوڑا زیادہ دینے والے ہوں. یہی انبیاء کی سنت ہے. اور یہ کہ مہمان نوازی کرنا، مسافر ہیں، اجنبی ہیں، غلہ لینے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، یہ بھی طریقہ مجھے اور آپ کو یہاں سے سیکھنے کو مل رہا ہے. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے بھائی کو اور والد کو لے کر نہیں آئے تھے، اور یقیناً اپنے بھائی کے لیے اور والد کے لیے بھی غلہ مانگ رہے ہوں گے، اور یہاں غلہ جو ہے وہ فیفت کے حساب سے تقسیم ہوتا ہوگا، خاندان کے افراد کے حساب سے تقسیم ہو رہا ہوگا، تو حضرت یوسف نے یہ عذر تو قبول کر لیا ہوگا کہ ابا جان بوڑھے ہیں نہیں آ سکتے، بھائی کا عذر قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آئندہ بھائی کو اگر نہیں لاؤ گے اپنے تو غلہ نہیں ملے گا. یہاں ہمیں وہ دونوں پہلو، اچھی مہمان نوازی بھی ہے اور یہاں پر ان کو ڈراوا بھی دے رہے ہیں اور ڈانٹ بھی ایک طرح سے رہے ہیں. تو گویا یہ دونوں طریقے، کبھی پیار سے اور کبھی ڈرا کر، اور کبھی خوشخبری سنا کر اور کبھی خوف زدہ کر کے، یہ دونوں رویے مومن اپنا سکتے ہیں اور اپناتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو. یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان لیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجب نہیں کہ پھر پلٹیں. اب ان کو ایک اور بھی انہوں نے عملی قدم اٹھایا کہ بھائی کو وہ ضرور لے کر آئیں. وہ کیا تھا کہ جو انہوں نے پے کیا تھا غلے کے عوض، وہ سامان واپس رکھوا دیا، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سرکاری خزانے سے وہ اپنوں کو نواز رہے ہیں. ایسی بات ہرگز نہیں، یقیناً وہ وہاں با اختیار بھی تھے اور ظاہر ہے ان کی اپنی بھی کوئی تنخواہ ہوگی یا انکم ہوگی، انہوں نے اپنے مال میں سے غلہ ادا کیا ہوگا، ان کو غلہ دیا ہوگا، اور انہوں نے جو قیمت ادا کی وہ واپس ان کو دے دی. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ احسان کا رویہ اپنائیں تو لوگ ساتھ نہیں چھوڑتے. اور یہاں شارٹیج میں بھی ہم دیکھیں کم قیمت میں غلے کی فراہمی، اور یہ کہ نہ کہ قیمتیں چڑھ جائیں. اور ہم یہاں صلہ رحمی دیکھ رہے ہیں، صلہ رحمی سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. اور کسی دشمن کو بھی دوست بنانا ہو تو اس کے ساتھ بھلائی کا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے. یہ ایک تو انسان کو نا اپنی جان کی بڑی فکر ہوتی ہے اور کھانے کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ لے کر آ رہے ہیں، لیکن پہلی فکر یہ ہے کہ آئندہ ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا. جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں، ابھی کھانا تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی فکر ہوتی ہے کہ اگلے وقت میں کیا پکائیں گے. ایک سوچ یہ ہے، اور دوسرا یوں بھی دیکھ لیں آپ اس کو، ایک نیگیٹو سوچ ہے. اتنا انہوں نے حسن سلوک کیا، مہمان نوازی کی اور پیمانے بھر بھر کر دیے، کوئی پازیٹو بات نہیں کر رہے، لیکن ایک نیگیٹو بات جو ہے وہ اس کو آتے ہی بیان کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ یہاں آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت یعقوب نے اولاد کی خطاؤں کے باوجود ان سے قطع تعلق نہیں کیا۔ آپ قطع تعلق کر لیں گے تو اصلاح بھی نہیں کر سکتے اور تربیت بھی نہیں کر سکتے، اور اپنوں سے قطع تعلق کیا بھی نہیں جا سکتا بغرض اصلاح۔ کسی خطا کرنے والے کو اس کی خطا یاد دلائی جا سکتی ہے، اور اس آیت میں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی کو کام سونپنا ہو تو اس کا گزشتہ کریکٹر دیکھا جانا چاہیے۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے نا کہ پہلے تم جو کچھ کر چکے ہو۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جھوٹا شخص اپنا اعتبار کھو دیتا ہے، فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ مومن کی ہر گفتگو میں اور ہر پلاننگ میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بارے شتر یعنی ایک اونٹ کا غلہ اور لے کر آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یعنی وہ حضرت یوسف کی نرم دلی سے، اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہا کہ ہم ایک اونٹ کا غلہ سے آسانی سے لے لیں گے۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو، اور اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ آپ کام کرنے کا ارادہ کریں اور ساتھ میں اللہ کی مرضی، یعنی اگر اللہ کی طرف سے تقدیر میں اگر نہیں لکھا، آپ جتنی بھی کوششیں کر لیں، جتنے بھی عہد و پیمان کر لیں، وہ کام نہیں ہوگا۔ آپشن بیچ میں ضرور چھوڑنی چاہیے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اور اللہ نے مدد کی تو۔ یعنی اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ ایکسیپشن جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اطاعت کا آپ نے عہد لیا تو خود ہی استطاعت کی حد بھی لگا دی، تو یہ بہرحال انسان اپنی استطاعت تک ہی کر سکتا ہے محنت، جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے باقی اللہ ہی کے اختیار میں ہے سارا۔ جب انہوں نے اس کو اپنے عہد و پیمان دے دیے تو اس نے کہا دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ یہ کیوں حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 جوان عرب گرانڈیل صحت مند صحرا کے پلے ہوئے نوجوان جب وہ ایک دروازے سے داخل ہوں گے، کیونکہ پہلے گئے تھے تو لوگ نہیں پہچانتے تھے لیکن اب پہچانتے تھے کہ یہ تو 10 بھائی ہیں۔ تو نظر لگ جانا، محبت کی نظر لگتی ہے، حسد کی نظر لگتی ہے، اور دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں ہم کہ لیزر جو ہے وہ سٹون کو توڑ دیتی ہے، تو نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسرا ان کلمات کا، کسی کا مال اچھا لگے، کسی کا حال اچھا لگے، کیا کرے، انہیں برکت کی دعا دے، اللہم بارک فی، اللہ اس میں برکت دے۔ اور اپنی کسی کو آپ خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے قرآن میں ثابت ہے کہ وہ اپنے خوبصورت باغ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس طرح کے کلمات، یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، تو اس طرح کے کلمات موعظتین ہیں، ان ساروں کو اور وہ مسنون کلمات جو ہیں وہ پڑھے جانے چاہیے تاکہ نظر بد سے بچیں۔ اور دوسروں کا، کسی کا بھی مال اچھا لگے، حال اچھا لگے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہیں۔ مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہے اسی پر کرے۔ یعنی اپنی طرف سے تدبیر کرنا اور پھر توکل اللہ پر۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب اپنی باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی۔ اور ایسا کئی بار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خطروں سے، آزمائشوں سے بچائے، تدبیر کرنا میرا اور آپ کا کام ہے اور اس کے بعد نتائج کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ پر توکل کرنا۔ بے شک وہ ہماری دیوی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. فلا تبتئس بما کانوا یعملون, یہاں ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے جو کسی غم میں کسی دکھ میں مبتلا ہے, اور خاص طور پر اپنوں کے دیے ہوئے غموں میں مبتلا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس غم میں رہیں, روتے رہیں, پریشان رہیں, اداس رہیں, اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان غموں کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو مثبت کاموں میں, پروڈکٹیو کاموں میں مصروف کر لیں. غم میں مبتلا رہنا ہماری صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے, اس لیے غموں کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لیں. جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا. پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا, اے قافلے والوں, تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے یقیناً وہ حالات سنے ہوں گے کہ کس طرح سے ان کے ستیلے بھائی اس پر ظلم ڈھاتے تھے. اب انہوں نے اس کو روکنا چاہا, اپنے پاس ٹھہرانا چاہا, اب اپنی اصلیت بھی باقی لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے حکمت کے تحت. تو اس لیے یہ ایک ترکیب انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سوچی کہ بادشاہ کا پیالہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا, اور بھائی کو یہ بات بتا بھی دی تاکہ وہ نہ گھبرائے. اور جب یہ لوگ روانہ ہوئے اور سرکاری ملازمین پیالے کو استعمال کرنے لگے تو انہیں پیالہ نہیں ملا, تو ظاہر انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں کون آیا ہوگا. تو جو جو لوگ آئے ان کو انہوں نے پکار کر کہا, کہ اے قافلے والوں, تم لوگ چور ہو. انہوں نے پلٹ کر پوچھا, تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا, بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. تو یہ پیمانہ چونکہ بادشاہ کا تھا, بڑا قیمتی پیمانہ ہوگا, ہو سکتا ہے سونے کا ہو یا کوئی جواہرات اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں. اور عام حالات میں ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ اسی کپ سے یا گلاس سے ہم پانی پیتے ہیں, اور پھر جب چاول ماپنے ہوتے ہیں تو اسی گلاس سے ہم چاول بھی ماپ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بادشاہ کا پیمانہ تھا, لیکن اب ضرورتاً اسی پیمانے سے یہ لوگوں کو غلہ ناپ کر دے رہے تھے. اور ان کے ذمہ دار نے کہا, جو شخص لا کر دے گا ان کے لیے بارش اتر انعام ہے, یعنی ایک اونٹ غلہ لدا ہوا اونٹ کے برابر اسے انعام ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انعام کا لالچ دیا جا سکتا ہے, ضمانت بھی دی جا سکتی ہے. وانا بھی زعیم, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا, خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا, اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا, اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو بھائی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں, اور انہوں نے چوری کے حوالے سے جو قانون بتایا وہ شریعت ابراہیمی کا قانون تھا, یعنی چور اس شخص کی غلامی میں دے دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو. تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. یہاں یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیالہ تو ظاہر ہے یوسف نے خود رکھا تھا, اور قافلے والوں کو جو روکا تھا وہ بھی حسب معمول وہی کام تھا جو ایسے موقع پہ سرکاری ملازم کیا کرتے ہیں. تو یہاں کون سی تدبیر تھی؟ یہ تدبیر تھی کہ سرکاری ملازموں نے خلاف معمول خود ملزموں سے چور کی سزا پوچھی, اور انہوں نے وہ سزا بتائی جو شریعت ابراہیمی کی روح سے چور کو دی جاتی تھی. اس سے دو فائدے ہوئے, ایک تو حضرت یوسف کو شریعت ابراہیمی پر عمل کرنے کا موقع مل گیا, اور دوسرا یہ کہ وہ بھائی کو حوالات بھیجنے کی بجائے, جیل بھیجنے کی بجائے اب اسے اپنے پاس رکھ سکتے تھے. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. یہاں آپ عربی ٹیکسٹ پر غور کریں کہ فی دین الملک, بادشاہ کے دین میں, یعنی دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے, دستور ہے, قانون ہے, یہ بھی دین ہے. دین پورے طریقہ زندگی کا نام ہے, پورے نظام, پورا نظام جو ہے وہ دین کے انڈر آتا ہے. دین صرف عبادات سے بحث نہیں کرتا, بلکہ وہ میرے اور آپ کے لین دین، تجارت اور قوانین، عدالت کے قوانین اور معاشی قوانین، ان سارے قوانین کو بھی بحث کرتا ہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ایک علم والا ہے جو سارے علم والوں پر حاوی ہے. اچھا، یہاں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ دین پر عمل کرتے ہوئے کیا ہوا، مسئلے کا حل نکل آیا. تو گویا ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے جب ہم دین پر عمل کریں گے. اور دوسرا یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. گو حضرت یوسف علیہ السلام صاحب علم تھے، لیکن وہ تدبیر نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں اپنی آئیڈینٹیٹی شو کیے بغیر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر سکھائی، اللہ نے یہ تدبیر سجھائی. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جو تھا، دین ابراہیمی کا قانون، اس کی بدولت وہ علم انہیں حاصل ہوا، یا وہ ذریعہ انہیں حاصل ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. تو ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ خود علم والے. اور یہ قانون یہاں دنیا میں بھی کہ ہر علم والے، کوئی اپنے آپ کو علم میں کامل نہ سمجھے، بہت سے لوگ ان کے اوپر مزید بھی علم والے ہو سکتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تھا کہ حضرت خضر ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور میرے سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. وہ روانہ ہوئے اور انہوں نے وہ تھکا دینے والا سفر کیا، لیکن علم سیکھا. اور ہم جتنے علم پر عمل کرتے ہیں اتنے ہی بڑے عالم ہوتے ہیں. بازار میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز ہم خرید کر گھر لے آتے ہیں نا، وہی ہماری ہوتی ہے. تو اس علم میں سے وہی میرے اور آپ کے پاس ٹھہرتا ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں. ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام ان کی یہ بات سن کر پی گئے، حقیقت ان پر نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گئے کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. اور یہاں ہم خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے صبر کیا، دوسری دفعہ ہم نے صبر کیا، اور اب تو ہم سے صبر نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس قدر اپنے جذبات پر کنٹرول ہے، کس قدر اپنے غصے پر کنٹرول ہے. پہلے بھی بھائی سامنے آئے تو اپنے جذبات پر کنٹرول کیا، پھر بھائی سامنے آئے ہیں، جذبات پر کنٹرول بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کر رہے ہیں، انہیں غلہ بھی دے رہے ہیں اور انہیں کوئی الزام بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ کنٹرول کرنا اپنے جذبات پر اور اپنے غصے پر مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. ایک چپ سو سکھ، بہت سارے اس کے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پچھلے الزام پر تو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ پہلے اس الزام کو کلیئر کیا جائے، لیکن اب یہاں خاموشی اختیار کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ اپنے پہ لگے الزام کو بری ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعض جگہ پہ مصلحتاً خاموش بھی رہنا پڑتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، آپ دیکھیں کہ پہلے جس ہستی کو وہ چوری کا الزام دے رہے ہیں، اب اسی ہستی کو وہ سردار ذی اقتدار کہہ کر پکار رہے ہیں. تو یہ سلوٹ وہ حضرت یوسف کو نہیں کر رہے، بلکہ عہدے کو سلوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے رویے جانچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا تو نہیں کہ جو معاشرتی طور پر، معاشی طور پر کمزور ہوں، تو ہم ہر طرح کا ان پر الزام لگا دینے اور ان کو دبا دینے پر ہم اپنا اختیار سمجھتے ہیں اس کو. اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ با خدا، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے. یہ نہیں کہا کہ جو چور ہے، چونکہ وہ چور تو تھے ہی نہیں، اس لیے کتنا اچھا آپ دیکھیں جملہ استعمال کیا ہے کہ جس میں وہ بات بھی کہہ رہے ہیں لیکن ان کو چور بھی نہیں کہہ رہے، کہ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یہ وہی بھائی ہے جو ان بھائیوں میں نسبتاً سب سے اچھا تھا اور جس نے اس وقت بھی اپنے بھائیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے لے جائے گا اور ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور ابھی بھی یہی وہ بھائی ہے جو اپنے والد کا سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہے لیکن اپنے بھائیوں کو بھیج رہا ہے تاکہ حضرت یعقوب پریشان نہ ہو جائیں کہ سارے ہی بیٹے میرے دھر لیے گئے. تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں. وما شہیدنا الا بما علمنا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر چیز جیسی وہ نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیشہ وہی حقیقت نہیں ہوتی. اگر آپ کا جوتا چوری ہوا ہے اور آپ نے کسی کو وہی جوتا پہنے ہوئے دیکھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ ہی کا ہو. تو اس لیے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے, یعنی ہمیں تو معلوم نہیں تھا, ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ چوری کرے گا اور دھر لیا جائے گا. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں. اب لگ رہا ہے نا کہ وہ واقعی سچے ہیں, اتنی گواہیاں پیش کر رہے ہیں اپنے بیان کی صداقت میں. اور پہلے انہوں نے یہ گواہیاں کیوں پیش نہیں کی تھیں؟ اس لیے کہ اس وقت جھوٹے تھے. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ جھوٹے کی سچی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں کرتا. باپ نے یہ داستان سن کر کہا دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. بڑے بڑے گناہ کیسے ہو جاتے ہیں, کیسے لوگ کر لیتے ہیں؟ یہ دراصل نفس ہوتا ہے جو بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سا معمولی سا بنا کر پیش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس میں بڑی لذت ہے اور یہ تو معمولی سی بات ہے. تو ہمیں اس نفس سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اس نفس کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا. فصبر جمیل, صبر جمیل کیا ہے؟ پہلی چوٹ پر صبر اور ہائے اور واویلا نہیں مچانا, صرف اللہ کے آگے اپنا دکھ بیان کرنا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک انسان جس قدر گھونٹ پیتا ہے ان سب میں دو گھونٹ زیادہ محبوب ہیں, ایک مصیبت پر صبر اور دوسرا غصے کو پی جانا. یہ دو گھونٹ ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے, ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اللہ تعالی صبر پر قائم رہنے والا بنا دے. اور آپ دیکھیں کہ غصے پر بھی حضرت یعقوب نے کیسا قابو پایا, بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور ان کو برا بھلا نہیں کہا. پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے تقاضے پر باوجود قدرت کے عمل نہ کرے اللہ اس کو بڑا اجر دیں گے. ایسے لوگوں کو حشر کے دن مجمع عام کے سامنے لا کر جنت کی نعمتوں میں اختیار دیا جائے گا کہ جو چاہیں لے لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا بنا دے. کیا بعید ہے, عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا, کتنی امید ہے, ابھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا. فرماتے ہیں کیا بعید ہے اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے, وہ سب کچھ جانتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں. امید کا دامن نہ چھوڑے, اللہ سے مایوس نہ ہو. 40 سال ہو گئے وہ حضرت یوسف کی جو دائی برداشت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہے. جتنا بھی وقت گزر جائے, جتنی بھی مدت بیت جائے, اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جب تک کسی کی کوئی چیز کھوئی رہتی ہے اس کو اس وقت تک اس کا اجر ملتا رہتا ہے. یعنی جب آپ کو اپنی گمشدہ چیز یاد آتی ہے اور پھر آپ اس پر غم کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں, آپ کا دل دکھتا ہے اور ہر دل کے دکھنے پہ اور ہر غم اور ہر فکر پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑتے ہیں اور اجر عطا فرماتے ہیں. اور اچھے دنوں کا انتظار کرنا, یہ بھی پیارے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ برے دنوں میں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادت ہے. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف، اب دیکھیں کھوئے تو بنیامین ہیں لیکن حضرت یوسف کو یاد کر رہے ہیں کہ دراصل جب چوٹ پہ چوٹ پڑتی ہے تو پہلی چوٹ پہلا زخم پھر سے ہرا ہو جاتا ہے، اور حضرت یوسف کی محبت، آپ دیکھیں کہ بھائیوں نے چاہا تھا کہ باپ کے دل سے یوسف کی محبت کو نکال دیں، لیکن وہ حضرت یوسف کو تو نکال دیا انہوں نے، لیکن حضرت یوسف کی محبت کو باپ کے دل سے نہ نکال سکتے. تو ہم نفرتیں دے کر اور کاٹ کر ہم محبتیں حاصل نہیں کر سکتے. وہ دل ہی دل میں غم سے کھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. اتنا غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ؟ انہوں نے کہا ہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہی نکلے گا جس سے رب راضی ہو. انسان غمزدہ ہوتا ہے، دکھ محسوس کرتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ رب کی رضا پہ راضی رہنا، غموں کو اپنے اوپر طاری کر کے اپنے آپ کو مقصد زندگی سے غافل نہ کر لینا. بیٹوں نے کہا، خدارا، آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا، نعمتیں بھی آزمائش بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بس غموں سے اور آزمائشوں سے پناہ میں رکھے اور ان نعمتوں کو ہمارے حق میں رحمت بنا دے. اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. انما اشکو بثی وحزنی اللہ. بسی کون سا غم ہے؟ وہ غم جس کو انسان چھپا نہ سکے، اور حزن وہ غم ہے کہ جو چھپایا جا سکتا ہو. اور واقعی بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ وہ اسے چھپا سکے. وہ چہرے سے جھلکتا ہے، وہ آنکھوں سے جھلکتا ہے، لیکن پھر بھی فریاد ہے تو کس سے؟ اللہ سے. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو روتے ہوئے دھاڑے مارنے کی آواز سنی، حالانکہ میں آخری صفوں میں تھا، اور وہ یہ پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی اللہ. کتنا بڑا غم ہے. جو اولاد کے غم سے آزمایا گیا، اس کا غم یقیناً بہت بڑا غم ہے. ہم سوچیں کہ حضرت یعقوب، غم آیا ہے، مصیبت آئی ہے، اللہ سے دور نہیں ہو رہے، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے جا رہے ہیں. اگر ہماری زندگی کے دکھ اور ہماری زندگی کے غم اور صدمے ہمیں رب کی طرف نہیں لا رہے، تو کون سا جھٹکا چاہیے؟ پھر کون سا غم ہوگا جو ہمیں رب کی طرف پلٹائے گا؟ ہر غم میں اللہ کی طرف پلٹنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا کرے. تو یہ دعائیں یا تو بہتر چیز دلا دیتی ہیں، اور یا پھر اللہ کی طرف سے اجر محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب ہم اللہ سے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، وہی وقت دراصل اللہ کا شکر ادا کرنے کا ہوتا ہے، کہ ہم نعمتوں کا بڑھاوا چاہ رہے ہوتے ہیں. جو نعمتیں چھن گئیں وہ نعمتیں واپس لانا چاہتے ہیں، تو وہ شکوا نعمتوں کو واپس نہیں لاتا، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بدقسمت وہ نہیں جو مصیبتوں میں مبتلا رہا، بلکہ بدقسمت وہ ہے جو مصیبتوں میں مبتلا ہوا اور وہ اللہ سے دور ہو گیا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو. میرے بچوں، جاؤ، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ شرک، اور شرک کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی اپنے لیے ہدایت سے مایوس نہ ہو، کبھی لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت سے مایوس نہ ہو، دکھوں میں، مصیبتوں میں، اچھے حالات آنے سے مایوس نہ ہو. اور یہ جان لیں کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، مومن کا یہ کام نہیں. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. سوچے وہ بھائی جو پہلے کتنا اکڑتے تھے، نحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہیں، اب کیا ہے، اب بھیک مانگنے پر آ گئے، خیرات مانگنے پر آ گئے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ بس یاد رکھ لیں، کسی پر ظلم نہ کریں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ حالات کو یوں پلٹاتے ہیں کہ جو اوپر تھا وہ نیچے ہو گیا، جو نیچے تھا وہ اوپر ہو گیا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ چونک کر بولے، ہائیں، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اسی کو کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تسریب علیکم اليوم۔ یہی وہ جملہ ہے جو پیارے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کو کہا، وہ جو 13 سال تک ستاتے رہے، اب جب وہ ان سے بدلہ لینے پر قادر تھے تو وہی جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف نے فرمایا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، یعنی نہ تمہیں سزا دیں گے، نہ ملامت، نہ ڈانٹ ڈپٹ، نہ گناہ یاد دلا، نہ ہر طرح کی، یعنی کوئی بھی گرفت نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ انبیاء یقیناً دنیا میں اخلاق کے اعتبار سے بہترین انسان ہوتے ہیں، ہم انہی سے اخلاق سیکھتے ہیں، انہی سے صلہ رحمی سیکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرتا ہو، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اس سے ملائے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی، جو کٹے میں اس سے جڑوں۔ اور آپ نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ بھائیوں نے گناہ کا اعتراف کیا، معافی مانگنے کی نوبت آنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یہ ہے اخلاق۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی اخلاق عطا فرمائے۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی کہے کہ حضرت یوسف کنویں میں تھے تو خوشبو نہیں آئی، لیکن جب وہ مصر سے ابھی ان کا کرتا ہی چلا ہے تو ان کو یہ خوشبو آ گئی، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیب کا اتنا ہی علم عطا کرتے ہیں جتنا اللہ چاہتے ہیں، اور اسی وقت عطا کرتے ہیں جب وہ چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں۔ گھر والوں کی ٹون دیکھیے، انداز دیکھیے، ابھی حضرت یعقوب کے بیٹے یہاں موجود نہیں ہیں، وہ تو ابھی مصر سے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جو اخلاق یا جو رویہ ہمارا والدین کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی بچے بھی وہی انداز سیکھ لیتے ہیں۔ ہم اگر اپنے بڑوں کا احترام کریں گے تو ہمارے بچے ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا احترام کریں گے۔ ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک ان کی بینائی اوڑھ کر آئی۔ تب انہوں نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علماء کہتے ہیں کہ جس شخص کی جدائی میں حضرت یعقوب کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں، اسی کے بدن کی چیز ملنے سے وہ درست بھی ہو گئیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا بیمار ہوتا ہے انسان، اور جب کوئی بہت اپنا پیارا آ جاتا ہے تو بیماری کافی حد تک درست ہو جاتی ہے۔ اور بہرحال اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہیں، بینائی لوٹا دینے پر بھی قادر ہیں۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی نیک سے اپنے لیے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ واقعی ہم خطا کار تھے، بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر شرمندگی محسوس کریں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً ہی کیوں نہیں ان کے لیے معافی کی درخواست کر لی؟ اس لیے، ایک تو یہ کہ والد کو ناراضگی بھی زیادہ تھی اور غم بھی زیادہ تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت یوسف جن پر ظلم ہوا تھا وہ معاف کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے کسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو یا اس کو کوئی ایذا ہاتھ سے یا زبان سے پہنچائی ہو، اسے چاہیے کہ آج اس کو ادا کر دے یا معافی مانگ لے اور اس سے سبکدوشی حاصل کر لے، اس سے سے پہلے کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جب کسی کے پاس کوئی مال ادا کرنے کے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کے اعمال صالحہ مظلوم کو دے دیے جائیں گے اور یہ خالی ہاتھ رہ جائے گا، اور اگر اس کے اعمال بھی صالح نہیں تو دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اسی دنیا کی زندگی میں اپنے ان معاملات کو، حقوق العباد کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، آج معافی مانگنے کی اور حق ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھایا، آپ دیکھیں یہ کس قدر والدین کی عزت ہے، ان کی تعظیم ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر حضرت یعقوب کا ان کے عروج میں اس کے سوا اور کوئی حصہ نہیں تھا کہ انہوں نے بچپن میں ان کی دینی تربیت کی، ان کی اخلاقی تربیت کی، اور یہ کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ان کا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں، اپنے والد کو بھی اور اپنی سوتیلی والدہ کو بھی تخت پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور سب ان کے آگے سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی شریعت میں یقیناً یہ جائز ہوگا، لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں احتراماً آپ ذرا سا اپنے سر کو بینڈ کرتے ہیں تو یہ احتراماً جائز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ خواب کی تعبیر پوری ہونے میں 40 سال کا عرصہ لگ گیا، اور کتنی محنتیں، کتنے غم اور کتنے امتحان اور کتنے صبر کے بعد تعبیر ملی۔ تو خواب ایسے ہی پورے نہیں ہو جایا کرتے، ان کی تعبیر پانے کے لیے محنت اور وقت اور صبر درکار ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملایا۔ حضرت یوسف پر مصیبت کے کتنے دور آئے، بھائیوں کے ظلم، کنویں میں ڈال دیا جانا، غلام بنایا جانا، قید خانے کی تکالیف، کسی بھی برے اس دور کا تذکرہ اپنے والد سے نہیں کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے عروج ملا۔ ہم تو اپنی اچھی بھلی زندگی میں بھی رونے کا پہلو نکال لیتے ہیں، تو ہمیں یہاں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے لیے شکر کے پہلو ڈھونڈیں، شکر ادا کرنے والے ہوں، ان نعمتوں کا ذکر کرنے والے ہوں جو رب نے عطا کی ہیں۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، یہاں بھی بھائیوں کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ اور واقعی جب بھی بھائیوں کے درمیان فساد ہوتا ہے تو وہ شیطان ہی کی کارستانی ہوتی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، یعنی ایسے باریک انداز سے، ایسی باریک تدبیروں سے جو نظر بھی نہیں آ سکتی، ایسے باریک طریقے سے اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے۔ بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، کوئی اپنی بڑائی نہیں، کوئی تکبر نہیں، اللہ کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا کی، زمین اور آسمان کے بنانے والے۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر۔ انتہائی عروج کے وقت میں بھی اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اچھا ابھی تو ہماری بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو خوشیاں شروع ہوئی ہیں، ہم ایسے میں اپنی موت کو کیوں یاد کریں؟ مومن جو ہے وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، ہر لمحے ہر دن اپنی موت سے غافل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا دن ہمارا آخری دن ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں برا جانتا ہے، ایک وہ موت کو برا جانتا ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہوتی ہے، اور دوسرا مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برا خیال کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا، صالح صحبت کی تمنا انبیاء نے بھی کی ہے۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی صالح لوگوں کے ساتھ ملائے اور قیامت کے دن بھی صالح لوگوں کے ساتھ اٹھائے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بروں کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں نیک لوگوں کے خلاف کر دیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو لیلۃ القدر مل گئی اور ساری رات صالح صحبت کی دعا کرتے رہے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے لیلۃ القدر پائی تو کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا میں نے نیک صحبت مانگی، صالح صحبت مانگی. لوگوں نے کہا آپ نے تو لیلۃ القدر ضائع ہی کر دی. انہوں نے کہا نہیں، میں نے صالح صحبت مانگ کر پورا دین مانگ لیا. اور جب انبیاء بھی اسے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو مجھے اور آپ کو تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی. مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو، ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے. یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے. یہاں کس کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ قرآن کو نصیحت کہا ہے. تو کیا میں نے اسے دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ رک کر ضرور سوچیں. وَقَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی نگاہوں کے سامنے نشانیاں آتی ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے. اللہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے لیکن پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. قریش مکہ نے خود یہ سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے، اور قریش مکہ بھی نہیں جانتے تھے اور پیارے نبی بھی نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے سورہ یوسف پوری آپ کو بتا دی، اور آپ نے یہ سارا قصہ جو ہے وہ ان کو سنا دیا. اور اب آپ کے دل میں یہ تمنا اٹھی ہوگی کہ اب تو یہ نشانی میں نے انہیں پیش کر دی ہے، اب تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشانیاں دیکھتے ہیں مگر توجہ نہیں کرتے. یہ تو مشرکین مکہ کا رویہ ہے، میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا، تو انہوں نے کہا شیتوت کے پتے سے. پوچھا وہ کیسے، تو کہا کہ بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں کرتی ہے، ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف سے کستوری کی خوشبو نکلتی ہے، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم نکلتا ہے. تو یہ نشانیاں رب کو پہچاننے کی نشانیاں ہیں. ہم ذرا ذرا سی چیز سے، علامتوں سے پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہاں کوئی ہو کر گیا ہے. تو اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر رب کی یاد کیوں نہیں آتی؟ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کہیں میں تو شرک نہیں کرتی؟ زبان سے کہیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا. پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. غور کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں مجھے تم پر جس چیز کا خطرہ ہے ان میں سب سے زیادہ خطرناک شرک اصغر ہے. اور صحابہ کے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہے. تو میں سوچوں کہ میں کوئی نیکی کا عمل کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کرتی، کسی کی تعریف پانے کے لیے تو نہیں کرتی، کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا تو مقصود نہیں ہے. اللہ ہمیں ہر طرح کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ابن زید فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا دعویٰ کرے اس پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت کو لوگوں تک پھیلائے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی. یہاں صحابہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی. پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں انہی کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. اللہ اس ہدایت اور رحمت سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق دے دے.